الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بہنوں اور بھائیوں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 18ویں پارے کے نمایاں مضامین کا جائزہ لیں گے. 18ویں پارے میں دو سورتیں ہیں، سورۃ المومنین ہے اور سورۃ المومنون ہے اور سورۃ النور ہے. دونوں بڑی عظیم صورتیں ہیں. پہلی سورت سورہ مومنون جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور یہ دور متوسط جو تھا 6 سے لے کر تقریباً 10 ہجری کے درمیان میں، جو نبوی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، اس میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اس کا نام پہلی آیہ سے لیا گیا ہے، قد افلح المومنون سے، اور کچھ علامتی طور پر ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی صورت جس میں مومنین کا یا مومنین کی کچھ خصوصیات خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے. اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ یہ کچھ صورتوں کا جو ہے یہ چیزیں جان لینی چاہیے، کچھ صورتوں کو ان کے جو خواص سے پہچان لینا چاہیے، خاص طور پر جو ان کے موضوعات مرکزی موضوعات ہوتے. مرکزی مضمون جو ہے انسانی افکار اور انسانی کردار کی اصلاح ہے. تو یہ جو ہے نا بات بتائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اتباع رسول کی دعوت دی گئی ہے، اور پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے انجام سے جو ہے عبرت دلائی گئی ہے. تو مومنین کی جن سات صفات کا جو ہے وہ تذکرہ ہے یہاں پہ، وہ فرمایا گیا کہ جن کے اندر یہ صفات حمیدہ ہوں گی تو وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 آیات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ان 10 آیات کے معیار پہ پورا اترے گا، ان کے مستحق ہوگا، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. اس مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے. تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ جو 10 جو سات جو ہے صفات مومنین کی، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بندہ مومن کی سیرت کی بنیادیں ہیں، اساسات ہیں یہ. اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے جو مومن بندے ہیں وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے جیسے ابھی ایک دو دن پہلے بات ہوئی تھی کہ وہ نمازوں کو جو ہے اپنے تمام جو ہے جو اس کے محاسن ہیں ان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور نمازوں میں جو ہے خشوع اختیار کرتے ہیں، اور نمازوں کو ان کے ارکان کی تعدیل کے ساتھ ادا کرتے ہیں. لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، جو بھی باتیں لاجانی ہیں، بے معنی ہیں، ان کا دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں، اس طریقے سے وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کا جو ہے پاس کرتے ہیں، چاہے وہ روپے، پیسے، مال اور کسی ایسٹ کی امانت ہو، یا پھر وہ تمام امانتیں جو ان کے اوپر اسلامی معاشرے کا حصہ ہونے کے سبب جو ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں، وہ ساری سب امانتوں کا پاس کرتے ہیں. ایفائے عہد کی جو ہے وہ پابندی کرتے ہیں، اور نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازیں پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ ان کو جو ہے جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ارشاد فرمائی، اتنی اہم باتیں جو ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے. تو یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ جو سات جو اوصاف ہیں بڑے جامع ہیں، اور یہ اگر کوئی ان اوصاف سے مزین ہے تو جو ہے وہ ان کے لیے ہوئی ہے، تو پھر وہ بڑے مضبوط اور نیک سیرت کا جو ہے وہ کردار ہوگا وہاں میں شخص ہوگا. اگر کسی شخص کے اندر، یہ تمام افراد کے اندر یہ جو اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ جب جو خاندان وجود میں آئے گا ان اوصاف کے ذریعے سے، یا ان لوگوں ایسے کردار سے جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، تو اس عائلی زندگی کا نقشہ کیا ہوگا، اس خاندان کا نقشہ کیا ہوگا جس کے اندر یہ چیزیں ہوں. یا پھر دیکھیں کہ جو معاشرہ ہوتا ہے وہ افراد سے مل کر بنتا ہے. یہ افراد مل کر جس معاشرے کو وجود میں آئیں گے، پھر وہ معاشرے کے خد و خال کیا ہوں. یا پھر معاشرہ جو ہے، معاشرے کی بلند ترین صورت جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے. جب ریاستی معاملات میں ان افراد کی سیرت و کردار کی کرامات کا ظہور ہوگا تو کیسا ہوگا. اس بات کو ہم بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ دیکھیں آج کل ہم اپنے لیڈروں کو حوالے سے بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ لیڈروں کے اندر ان میں سے کوئی جو ہے ایسی باتیں ہمارے لیڈروں میں نہیں پائی جاتی. تو جب وہ ان کی اپنی جو خاندانی زندگی ہے وہ بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، اور جب یہ لوگ جو ہے بلند ترین جو صورت ہے معاشرے کی ریاست، ان کے ذمہ داریوں پہ جب عائد ہوتے ہیں تو کس قسم کی جو ہے करप्शन और किस किस्म के घपले और किस किस्म के वो ऐसे काम करते हैं जो बिल्कुल कतई तौर पे जो मुआशरे के जो रहनुमा होते हैं उनके साथ जो मेल नहीं खाते, तो ये बिल्कुल ऐसी है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो देखें कि अब जो बुनियाद है, जो बुनियादी ईंट है किसी भी इमारत के लिए, अगर वो ईंट ही ठीक नहीं है, ईंट ही कच्ची है, वो ईंट ही जो है वो जो टूट जाने वाली है या उसके जो है बहुत फ्रेजाइल है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी बुनियाद भी जो पूरी इमारत खड़ी होगी उसका जो है वो क्या होगा। तो ये जो अल्लाह ताला ने मोमिन की सिफात बताई है, इनकी अहमियत और इनकी जो मानवी हैसियत है वो इस तरीके से वाजह है। इसके बाद इंसान की खलकत में अल्लाह ताला की बहुत सारी कुदरत और हिकमत की निशानियां बताई गई हैं, और इंसान की पैदाइश के हवाले से भी जितने इंसानी पैदाइश में इंसानी वजूद को जिन मरहलों से गुजरता है उसका तज़किरा किया गया है कि पहले एक सुलाला होता है, बिल्कुल जो है वो एक मेरली फर्टिलाइज एग होता है, फिर नुतफा और अलका और मुदगा और इज़ाम हड्डियां और लहम उनके ऊपर गोश्त पर चढ़ता है, और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको हम एक बिल्कुल अलग ही जो है वो मखलूक जो है बना के, कहाँ पे एक पानी का नुतफा और कहाँ पे फिर एक जीता जागता इंसान, और जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार जो इम्कानात की दुनिया से वो किए मुजयन किया है, और फिर वो इम्कानात की दुनिया में आज देखें वो पूरे तस्तीरे कायनात के पीछे लगा हुआ है। तो ये अल्लाह ताला की खलकत की निशानियां हैं। अब फिर इस खालिक को ना पहचानना, जिसने ये सब कुछ किया है बनाया है, वो उसको ना मानना, उससे बेताल्लुक रहना कैसी बदबख्ती है, इसकी तरफ जो इशारा किया गया है। और इन निशानियों से मौत के बाद दोबारा जी उठने पर भी इस्तदलाल किया कि देखें जिस तरीके से ये अल्लाह जो है एक पानी के नुतफे से और एक हाफ सेल जिसे हम कहते हैं जो बायोलॉजी के अंदर, उससे किस तरीके से दो हाफ सेल को मिलाकर एक पूरा जीता जागता इंसान बना देता है, तो दोबारा क्या उठाया जाने, दोबारा क्या वो नहीं उठा सकता, दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, दोबारा नहीं पैदा कर सकता। उसके बाद फिर अंबिया बाज अंबिया अलैहिस्सलाम की सरगुजाश्त है, उसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिक्र, उनकी दावत और उनकी कौम की हलाकत का बयान है कि उन्होंने तकजीब की, झुटलाया नूह अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने इस जुर्म में उनको हलाक कर डाला, तो कुरैश मक्का को ये जो है इसका जो है इसकी इबरत दिलाई गई है। यानी ये लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ नेशन है कि अगर तुम तकजीब करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह तुम्हें बदल के कोई और कौम ले आएगा। नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी कुछ आखिर में जो आने वाले अंबिया थे, जो आखिर सिलसिले अंबिया में जो आखिर में वो कुछ मुतवस्सित दौर में आए, हजरत मूसा और हारून, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी है, उनकी कौमों का हवाला भी है, इन्होंने भी जिन जिन ने झुटलाया अल्लाह ताला ने उनके साथ यही जो मामला किया। मुशरिकीन मक्का को नसीहत की गई है कि जो दावत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त पेश कर रहे यही वो दावत है जो इससे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम पेश करते रहे, और उनके इनकार की बुनियाद पे आप तुम लोगों के जो उनकी तबाही के मनाजिर तारीख ऐसा है, आप देख सकते हो किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको नीस्तो नाबूद कर डाला। फिर फरमाया कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ही दीन जो है अता किया था सबको, और वो एक ही दावत के दाई बनकर आए, लेकिन बाद में उनकी उम्मतों ने उनके लाए हुए दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और बिल्कुल उसकी जो सूरत आज आप अपने दीन इस्लाम के अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरीके लोगों ने दीनों के हिस्से दीन के हिस्से किए हुए हैं। और अल्लाह ताला ने तो हमने अभी सूरह हज के अंदर पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने तो हमारा नाम मुसलमान रखा है, और जो है लेकिन हमने अपने नाम जो है मुख्तलिफ फिरकों के हवाले से अपने आप को जो है पहचानते हैं। तो ये सब अपने अपने तरीके पर मगन है, और जो है फिरकावारियत है ये, और फिरकावारियत के पीछे सबसे ज्यादा जो दखल अंदाजी होती है वो जाति और गिरोही नजरियात होते, इंसान की जाति ख्वाहिश होती है, कोई लीडर है उसकी है, या फिर कोई गिरोह है उसके मफादात होते हैं और असबियतें होती हैं, तो ये जो चीजें होती हैं ये फिरकावारियत का बायस बनती है। तो इस सोच की ये नफी की गई है कि अगर हक को लोगों के जो है ख्वाहिशात के ताबे कर दिया जाए तो फिर जमीन और आसमान में फसाद दरबा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने तो फिर फरमाया कि नहाजी उम्मतुकुम वाहिदा पाना रब्बुकुम फत्तकून, मैं तुम एक ही जो है वो उम्मत जो है की, लेकिन जो है वो और मैं तुम्हारा जो है रब हूँ, मुझे से डरो, लेकिन लोगों ने इसको जो है तकसीम कर डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसली दी गई है कि आप सिरात मुस्तकीम, ये जो सिरात मुस्तकीम जिस पर चल रहे हैं, इसी के दाई बनकर इसी की दावत को दिए चले गए, बेशक फालतू का तूफानी क्यों ना हो। फिर फरमाया कि आसूदा लोग हार जो होते हैं, जो इलीट होते हैं, वेलफेयर جو ویل آف لوگ ہوتے ہیں، جس کو جن کو قرآن مجید نے مترفین کہا ہے، فرمایا کہ یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہر دور میں حق کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ اپنے مال اور اپنے دولت روپے پیسے، یا ان کو جو میسر اسباب ہوتے ہیں، یا ان کو جو سٹیٹس دنیاوی سٹیٹس حاصل ہوتا ہے، اس کے سبب یہ تکبر کرتے ہیں اور حق سے اعراض کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ اسے سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم اتنے دنیاوی زندگی کے اندر اتنے کامیاب ہیں تو پھر جو ہے ہم ہی جو ہے سے ٹھیک ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت اور اولاد کی کثرت جو ہے یہ جو ہے بھلائیوں میں اضافے کا باعث ہے، اور لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ جو جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے تو یہ تو آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس آزمائش میں پورا کرنے کے بجائے اس کو وہ اپنی کامیابی تصور کرنے لگتے ہیں، اور یہ بڑی حماقت ہے، اور یہی چیز جو ہے جو حماقت اور غلط فہمی ان کی جو ہے تباہی کا باعث بنے کے قریب. جو لوگ دنیا پرستی میں غرق ہیں انہیں فرمایا کہ خدا اور آخرت کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کی دلچسپی کی چیزیں بہت مختلف ہوتی ہیں، یہ دنیا کی امور، کاروبار، کاروباری باریکیاں، کھیل تماشے، یہ ان کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور جب بھی یہ بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی جو ہے نا باتیں کرتے ہیں، اور اللہ اس رسول کی باتیں اور دین کے عنوانات اور دین کے جو ہے وہ جو بھی مضامین ہیں، اور یہ ساری چیزیں جواب دہی کا احساس، رب سے ملاقات، حساب کتاب، ان باتوں سے ان کا جو ہے وہ دل تنگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا معجزے اور نشانی مانگنے والوں سے کہا گیا ہے کہ ذرا اپنی آنکھیں اور دل اور دماغ کو کھولو اور اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے کام لو، تو تم دیکھو گے کہ مر اٹھنے کے بعد جو جینا ہے دوبارہ اور جزا و سزا کا معاملہ ہے، یہ بالکل ہی جو ہے یہ منطقی ہے اور حقیقت کے طور پر تمہیں جو ہے معلوم ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو رسول ہوتے ہیں اور داعیان الحق ہوتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے والے رسول کے متبعین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کے اور نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ کسی معاوضے کے طلبگار نہیں ہوتے. اللہ کے پیغمبر اور حق کی طرف دعوت دینے والے ان کے متبعین جو ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے کسی بھی نفع کا اور کسی بھی اجر کا جو ہے مطالبہ نہیں کرتے. دائی کا اصل معاوضہ تو وہ خود حق ہوتا ہے جس کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، یعنی وہ دعوت دینا ہی اس کا جو ہے اس کا وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر کی امید رکھتا ہے. داعیانہ زندگی کے جو تجربات ہیں اور اپنے رب کی رضا کا جو احساس ہے، وہی اس کی روح کی غذا کا جو ہے اور تسکین کا باعث سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ کسی سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی اپریشیٹ کرے اور کوئی مانے کوئی نہ مانے، کوئی اس کا تذکرہ کرے کوئی نہ کرے، کوئی اس کو دے نہ دے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی. یہ جو ہے بات بتائی گئی ہے، اور یہ بالکل جو ہے بے لوث ہو کر یہ کام دین کا کرتے ہیں، اور اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جو ہے اجر عطا کرے گا. انسان کی کوتاہی کتا فکری کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ محض اسے بطور تفریح پیدا کیا گیا ہے اور اس کی تخلیق کا کوئی مقصد اور کوئی غرض و غایت نہیں، اور شتر بے مہار ہے اور وہ جو چاہے دنیا میں کرتا رہے، جس طرف چاہے منہ مارے، اور اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا. اس غلط فہمی کو دور کیا گیا اور کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ حساب کتاب will be subjected to accountability. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے انہیں بیکار پیدا کیا ہے، وہ انکم الینا لا ترجعون، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں لوٹایا نہ جائے گا، حالانکہ یہ لوٹا یہ سوال ہے، استفہام انکاری ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں یقینی طور پر نہیں لوٹایا جائے گا. آخر میں پھر دعوت کے آداب بتائے گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ برائی کو نیکی سے دفع کریں، ادفع باللتی ہی احسن، نیکی کو برائی سے دفع کریں، اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچیں، کہ شیطان جو ہے برائی کا جواب برائی سے دینے پہ آمادہ کرے گا، لیکن آپ برائی کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ برائی کے مقابلے میں عفو درگزر سے کام لیں. یہ آپ کے شاہ نشان ہے، یہ ان لوگوں کے شاہ نشان ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو یہ وہ رویہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. آخرت کی بات کو سے خبردار کیا گیا ہے مشرکین کو کہ تم جو حق کے ساتھ جو ہے دعوت کے ساتھ کر رہے ہو گے، اس کے بارے میں یقیناً تم سے آخرت میں بحث پرس ہوگی. اور آخر میں پھر ایک جو نیچرل فینامنا جو ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی سے اس کائنات میں، واٹر سائیکل کا ذکر ہے. پانی کا جو پورا جو سائیکل ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ اس کا جو ذکر کیا گیا، کس طریقے سے آسمانوں سے پانی کے برستا ہے بادلوں کے ذریعے سے، وہ بادل جو ہے سمندروں سے پانی کو اٹھاتے ہیں اور وہ دنیا کے مختلف حصوں پر جو ہے وہ برستے ہیں. جب وہ پہاڑوں پہ برستا ہے تو وہ وہاں پہ برف جمتی ہے اور پھر برف سے گلیشیئر بنتے ہیں اور پھر گلیشیئر سے پھر درجہ نکلتے ہیں جو نشیبی علاقوں کی طرف بہتے ہیں اور پانی پھر وہاں سے زمین میں جذب ہوتا ہے. تو اس طرح اسٹاک اینڈ راشننگ کی بڑی شاندار مثال ہے اور یہ ایک پورے کا پورا واٹر سائیکل ہے جس کا ذکر کیا گیا. اور یقینی طور پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ یہ سارے کا سارا اس نے کیا ہے. یہاں ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی سارے کا سارا ذکر جو ہے یہ سائنس نے تو آپ کو پتا ہے بہت بعد میں 16th century میں اس کا پہلا تصور جو ہے واٹر سائیکل کا آیا تھا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کا بنانے والا ہے پیدا کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بہت پہلے جو ہے بیان فرما دیا. سورہ نور ہے, اس کے بعد یہ مدنی سورت ہے اور بڑی عظیم مدنی سورت ہے. اور پھر یہ جو ہے 6 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد اور غزوہ بنی مستلق کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ غزوہ بنی مستلق وہ تھا جسے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار جو ہے وہ گر گیا تھا اور وہ پیچھے رہ گئی تھی جو ہے قافلے سے. تو اس کے اوپر جو ہے جس طریقے سے منافقین نے جو ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا تھا, تو غزوہ بنو مستلق جو ہے اس سے متعلق مشہور ہے یا اس کے حوالے سے جانا جاتا ہے. تو یہ وہ موقع تھا. تو اس میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا گیا اور بڑی سخت گرفت کی گئی ہے اس واقعے میں ملوث ہونے والے لوگوں کے بارے میں. سورت کس سے متعلق ہے, یعنی کہ عظیم سورت ہے یہ. تو یہ عظیم سورت جو ہے اس لیے ہے کہ اس میں اسلام کے آئلی معاشرتی اور فوجداری اور اجتماعی قوانین کو جو ہے زیر بحث لایا گیا ہے سورت کے اندر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر قسم کے اور بہت قانون سازی کی گئی ہے اس سورت کے اندر. ریاستی تنظیم کے اداروں کے ذریعے سے ان قوانین کی تنفیذ کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ قانون بنا رہا ہے, قانون دے رہا ہے تمہیں, یہ میرے لیے کوئی جو ہے ناٹ فار مینشن, جسٹ فار مینشن ہے کہ جہاں پہ مینشن کر دیا گیا ہے اور بس تم جو ہے ٹھیک ہے اس کو ساتھ کچھ کرو, ان کے ساتھ کچھ نہ کرو اور بس یو ول گیٹ اوے وتھ. ایسا نہیں ہوگا. ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ معاشرتی اور فوجداری کا کرمنل قانون کے نفاذ کریں یہ معاشرے کے اوپر. اور یہ بات پہلی ہی آیت کے اندر صورت میں بتا دی گئی ہے کہ دیکھو یہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ کوئی محض سفارشات نہیں ہے, میئر ریکمنڈیشنز نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ انزلنا وفرضنا وانزلنا فیہا آیات بینات. یہ ایک اہم سورت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کے احکامات ہم نے فرض ٹھہرائے ہیں. وفرضنا اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ بہت جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں کہاں ہے اسلامی نظام جو ہے, یا اسلامی نظام کی تنفیذ, یا اسلامی نظام کا جو ہے نافذ کرنا, یا اس کا قائم کرنا, یا اس کی اقامت کرنا کہاں ہے قرآن مجید کے اندر. تو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا نصف سے زیادہ حصہ پڑھ چکے ہیں اور قرآن مجید کا بیشتر جو اقتصادی نظام اور جو ہے وہ فوجداری نظام اور ہم جو ہے صلح قوانین صلح و جنگ اور جو اقتصادیات کے نظام اور جو ہے پورا آئلی نظام اور ہر چیز ہم جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم پالیسیز اور جو ریاست کی جو فورن پالیسیز ہوگی وہ ہم سارے کے سارے دیکھ آئے ہیں اور پڑھا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے کے سارے کیا ہوا کے اندر ان کا اطلاق ہوگا, یا اللہ تعالیٰ نے محض جو ہے وہ جو ہے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگوں کو بہلانے کے لیے کیا یہ جو ہے ان کا قوانین کا اطلاق کیا یا قوانین کا بتایا. تو یقینی طور پر ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اسلامی معاشرے کے اوپر جو نافذ کیا جائے اور یہاں پہ اس کی تنفیذ کا مطالبہ کیا گیا ہے. یعنی سورت کے احکام جو ہے مسلمانوں کی نئی وجود میں آنے والی جو اجتماعیت تھی مدینہ میں قائم ہوئی اور سیاسی اور معاشرتی نظام جو مسلمانوں کو وہاں پہ قائم ہو گیا اس کو جو منور کر دینے والے احکام ہیں سورت کے, اور معاشرے کے افراد کے اخلاق اعمال اور کردار کی تدبیر کے لیے یہ الہی ہدایات اور احکامات اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں کہ اس معاشرے کی تدبیر کی جائے, افراد کی تدبیر کی جائے, افراد کا تزکیہ کیا جائے, ان کے اخلاق کا اور ان کے اعمال کا اور ان کے کردار کا کیا جائے, یہ اس لیے احکام جو بھیجے گئے ہیں. اچھا, اس صورت کے اندر عورتوں کی عفت اور عصمت سے متعلق جو احکامات ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اس کا اس صورت کو متعلق بتایا گیا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سے کہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ایک مکتوب کے اندر لکھا کہ اپنی عورتوں کو جو ہے وہ سورہ نور سے کہو. تو دیکھیں یہ جو وہ بات ہے جو اس حوالے سے جو ہے, اور ہمیں اس پہ بھی جو ہے صرف غور کرنا چاہیے کہ اس میں عورتوں کے حوالے سے بہت زیادہ احکامات کیے گئے ہیں اور اس کا جو ہے اہتمام کیا جانا چاہیے. پھر جنسی بے رغبتی اور بے حیائی کو بہت زبردست طریقے سے موضوع بحث بنایا گیا ہے, اور یہ اس کی بے شمار حوالوں سے جو ہے وہ جنسی بے رغبتی اور بے حیائی کو جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے اس کو کریٹیسائز کیا گیا ہے, اس کو دنیا کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ کیے گئے قوانین ہیں, اور پھر آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے شدید عذاب کی طرف ان کو جو ہے اس سے دوچار کرے گا ان لوگوں کو جس چیز میں ہو. میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فاحش بے حیائی پھیلے, الذین آمنوا لهم عذاب الیم, یہ لوگ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے, اور فرمایا کہ ان کو بڑا دکھ دینے والا عذاب ان کے لیے ہے. پھر دنیا والا آخر, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی شدید عذاب ہے, یہ ایسی بات بتائی گئی ہے. تو دیکھیں کہ جنسی بے رغبتی کی کوئی چیز ہو یا پھر بے حیائی کی کوئی چیز ہو, معاشرے میں اس کی تشہیر کی سخت ممانعت کی گئی ہے. یعنی بے شک آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی بات مشہور ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے آج کل سوشل میڈیا پہ اس طرح جو لگا دی جاتی ہے, اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام جو اسلامی دعوت و تحریک کے جو قلب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو مرکز و محور تھے, اس پر ایک حملہ کیا رئیس المنافقین اور منافقین کی ٹیم نے, اور اللہ تعالیٰ نے اس حملوں کا بڑا سخت نوٹس لیا, اور مسلمانوں نے فرمایا کہ جن جن مسلمانوں نے اس معاملے میں پھر لاپرواہی کی اور وہ بھی نادانستہ طور پر منافقین کی اس سازش کا شکار ہو گئے اور ان کا جو ساتھی بن گئے, تو ان کو بڑی سخت سرزنش کی گئی ان کی, اور فرمایا کہ انہیں منافقین کے ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے, اور منافقین کے بارے میں پھر فرمایا کہ ان میں جن جن نے حصہ لیا ان کے لیے ان کو اتنا ہی ان کو دکھ دینے والا جو ہے سخت عذاب ہوگا, ان کو عذاب کی خوشخبری ہے. مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اخلاقی محاذ پہ تمہارا کوئی رخنا نہ ہونا چاہیے, یعنی تمہاری جو ہے کسی جو تمہاری مورل کریڈیبلٹی ہے اس کے اندر کوئی حرف نہیں ہونا چاہیے, اس پہ کوئی جو ہے دھبا نہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ فحاشی اریانی اور منکرات سے پھر بچنے کا جو حکم دیا گیا ہے کہ کسی قسم کے, اور یہ بھی ظاہر تائیان اللہ جو ہیں جو دعوت دینے والے اسلام کی, ان کو بھی جو ہے چاہیے کہ وہ چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کے ہدایات ہیں, جو دعوت کے لیے اس حوالے سے بھی یہی ہدایات ہیں, وہ بھی فحاشی اور اریانی اور منکرات سے جو ہے بچے رہیں. منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کی یہ دوغلی پالیسی مزید چلنے والی نہیں ہے, اگر وہ دنیا اور آخرت کے اندر فوز و فلاح کے طالب ہیں پھر سچے دل سے اور پوری وفاداری کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ساتھ دینا چاہیے انہیں. پھر اس کے بعد جو ہے گھر کے بارے میں, گھر کو یعنی آئلی قوانین کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے کہ گھر جو ہوتا ہے کسی معاشرے کی پہلی اینٹ ہوتی ہے, خشت اول ہوتی ہے, اور اس کو پاکیزہ اور صالح بنائے بغیر کسی صحت مند معاشرے کا خواب جو ہے ادھورا رہتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر گھر ٹھیک نہیں ہے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے, اس لیے گھر کی اصلاح کے اوپر بہت زور دیا گیا. زنا کو سورہ نساء کے اندر معاشرتی جرم بتایا گیا تھا, یہاں پہ آ کے اب اس کو جو ہے اپ گریڈ کیا گیا ہے اور اب جو ہے اس کو فوجداری جرم قرار دیا, کرمنل افینس قرار دیا گیا ہے, اور اس کی ایک سزا مقرر کر دی گئی ہے. اور پھر مسلمانوں کے لیے فرمایا گیا کہ کسی زانیہ یا مشرکہ سے کوئی جو ہے نہ کرے, کسی کوئی مومنہ کے لیے اور کوئی بھی مسلمان جو ہے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے نکاح کرے, اور کسی مومنہ کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ کسی زانی یا مشرک سے نکاح کرے, ان کی ممانعت کر دی گئی ہے. اور فرمایا کہ بدکار مرد اور بدکار عورتوں سے معاشی مقاطعے کی یعنی سوشل بائی کاٹ کر کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایسے کام میں ملوث ہوں پھر اور جو ہے اس پہ انسسٹ کریں تو ان کا جو ہے سوشل بائی کاٹ کیا جائے. قذف کی سزا جو ہے اس پہ قانون بتایا گیا ہے. قذف یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کے اوپر زنا کا الزام لگائے تو یہ قذف ہے, اور اس قانون کے پھر اسے جو اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کیا ہے یعنی چار گواہوں کا, اس کو ثابت نہ کر سکے زنا کو, تو فرمایا کہ 80 کوڑوں کی سزا مقرر, اس کو 80 کوڑے مارو. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسا یہ بات جو ہے تھوڑی سی باریک جو ہے وہ ہے, لطیف بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اگر کوئی شخص جو ہے یہ کام ہوتا ہوا دے بھی اور اس کے پاس چار گواہ نہ ہو تو کسی ذکر نہ کرے, اگر ذکر کرے گا یا اگر الزام لگائے گا تو پھر جو ہے ظاہر اس کے پاس کوئی جو گواہ نہیں ہوگا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی قانون کی جو ہے اسپرٹ کیا ہے. اسلامی قانون کی اسپرٹ یہ ہے کہ یہ جو بے حیائی کا کام ہے اس کی تشہیر نہ کی جائے. ہاں اس وقت کہو اگر اس کہنا چاہتے ہو اگر سب کے لیے جو ہے موجود ہیں سارے کے سارے جو ہے جو گواہان موجود ہیں تو پھر جو ہے وہ بے شک اس پہ اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. تو یوں جو ہے بے حیائی کا ارتکاب بھی ناقابل برداشت اسلام کا اور بے حیائی کا فروغ بھی. اگر محض الزام لگا دیا ہے بہت ساری باتیں ہوں گی اور یہ ساری جو ہے وہ چیزیں معاشرے کے اندر ڈسکس ہوں گی, اسلام قطعی طور پہ نہیں جاتا کہ یہ گندی باتیں چاہے کسی نے ان کا ارتکاب بھی کیا ہے تب بھی معاشرے کے اندر جو ہے ان کا فروغ ہو یا ان کا جو ہے ان کی بات چیت ہو. بے حیائی کے فروغ کا ایک ذریعہ قذف بھی ہے, یعنی اسی لیے اس کی جو ہے سزا مقرر کی گئی ہے. پھر لعان کی بات کی, اگر کسی شخص نے بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس مطلوبہ شہادت نہ ہو تو پھر کس طریقے سے فیصلہ کیا ہوگا, قسم کا طریقہ ہے, اس کی رضا کی گئی پوری طریقے کی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ معاشرے کے اندر بھی لوگوں کے حقوق اور عزتیں بھی ان کی بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اگر کوئی شرفا کے اوپر شریف آدمی شریف عورت کے اوپر الزام لگائے تو اس پہ بھی تعزیری قانون پینل کوڈ کا جو نفاذ ہوگا. پھر فرمایا گھر جو ہے گھر کے اندر خاندانی سسٹم کے اندر عورتوں کا غیر ضروری بناؤ سنگار کر کے غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت کی گئی ہے. ظاہر ہے اگر کی ضرورت کے تحت میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر فرمایا کہ گھروں میں اجازت لے کر داخل ہوں, گھر والوں کو سلام کریں, اگر گھر میں 3 دفعہ اجازت لیں اگر کوئی نہیں ہے تو چلے جائیں اور اس کو بالکل جو ہے اس کا برا بھی نہ منائیں. مردوں اور عورتوں دونوں کو نیچی نگاہیں رکھنے کا غصے بسر کا حکم دیا گیا ہے. اور عورتیں اپنی زینت چھپانے کے لیے فرمایا گیا کہ گریبان پہ اپنا دوپٹہ ڈالے رکھیں. ظاہر ہے یہ گھر کے اندر کا جو ہے دوپٹہ اس کی بات کی گئی ہے. اور یہ بھی انہیں بتایا گیا کہ بجتا ہوا زیور پہننے کی ممانعت کی گئی ہے کہ یہ بھی جو ہے ظاہر ٹینشن کا باعث بنتا ہے اس کی دنیا. اس کے بعد تجرد کی زندگی کی حسب شکنی کی تجرد کی زندگی ہے, سیلیبیسی کی زندگی ہے, یعنی شادی کا نہ کرنا, یعنی کوئی کسی عورت کا کسی مرد کا کسی اور آدمی کا جو ہے جو شادی کے قابل ہو چاہے ان میں سے غلام ہو اور لونڈیاں ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بھی شادی جو ہے نکاح کر دو. تو یہ جو اسلام کی اسپرٹ ہے, یہ اسلام کی جو ہے وہ جو اسلام نے جو راستہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہر وہ شخص جس کی شادی کرنے کے قابل ہے اس کی جو ہے شادی کی جائے. اور یہ تجرد کی زندگی جو ہے اسلام کے اندر جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. پر میں 3 اوقات میں بچے اور ملازم جو ہیں وہ بیڈ روم میں اجازت لے کر داخل ہوں. ظاہر یہ ہے رات کو نماز کے بعد کا, عشاء کی نماز کے بعد کا, صبح فجر سے پہلے اور دوپہر میں جب لوگ جو تلولہ کرتے ہیں, یہ وہ اوقات ہیں. مسلمانوں کی اجتماعیت جو نظم میں, یعنی جب مسلمانوں کی جہاں بھی کوئی اجتماعی, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو اجتماعیت تھی اس کے بارے میں حکم ہے, لیکن یہ بالکل اس کے مفسرین کے اس کے بارے میں خیال ہے کہ جنرل حکم ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہوگی جو نظم ہوگا جو اس کی میں نظم کی پابندی کی ہدایت کی گئی ہے کہ جہاں بھی جو ہے وہ اجتماعی پروگرام ہو اجتماعیت کا ہو تو وہاں پہ اجازت لے کر جانے کا حکم ہے. یعنی نظم جامعیت کی اطاعت کا حکم اس میں کہا گیا ہے کہ مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں, اور جب کسی اجتماعی موقع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت وہاں سے نہیں جاتے جب تک آپ سے اجازت دے دیں. تو اجتماعی زندگی میں یہ امیر کی اطاعت کی جو ہے, اور یہ دیکھیں کہ اس کا اطلاع ہر جگہ پہ تمام مسلمانوں کی اجتماعیت پہ ہوتا ہے, اسلامی اجتماعیت پہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی نظم کے اندر اپنے آپ کو جو انہوں نے دیا ہوا ہے یقینی طور پر پھر ان کا جو نظم ہے ان کا جو اوپر امارت ہے اولی الامر ہے ان کی پھر جو ہے وہ اطاعت کریں اور ان سے جو ہے اجازت لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ یہ حقیقی مومن ہے, اس وجہ سے اس کا اطلاق جو ہے وہ عام ہے مسلمانوں کے اوپر. غلاموں سے مقابلت کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر غلام اپنی آزادی کے لیے اجرت مال وغیرہ کے بدلے میں معاہدہ کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ معاہدہ کرو, لازمی طور پر کرو. ان کے پر دیکھیں کہ اسلام ان کے حقوق مقرر فرمائے, اور یہ تاریخ ساز انقلابی اقدامات تھے جو غلاموں کی غلامی کو ان سے آزاد کروانے کے لیے ایک جو ہے بہت انقلابی جو قدم ثابت ہوا. آفاقی دلائل دیے گئے ہیں, آفاق سے پرندوں اور بادلوں اور بجلی اور بارش جنگلوں کی ساخت اور ان کے وظیفہ حیات جو انجام دیتے ہیں, ان سے توحید پر دلائل اور ایمان کی دعوت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بات اور اطاعت میں سے کسی اور کو شریک کرنے اپنے آپ کو اس کے غضب کو مستحق جو ہے نہ بناؤ, اس کی جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اور میں اسی کی عبادت اور اسی کی جو ہے اطاعت ہونی چاہیے. پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راست پاس ساتھیوں کو خلافت کی بشارت دی گئی ہے کہ بہت جلد انہیں جو ہے وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے یہ خلافت اور اقتدار ملے گا. اسلام کے آئلی معاشرتی فوجداری اور اجتماعی قوانین پر جو اللہ تعالیٰ نے صورت میں بیان فرمایا ان پر عمل کرو. اللہ کا تم سے استخلاف اور اقتدار کے بعد استخلاف خلافت ہے, انہیں اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا, اقتدار عطا فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہاری اس خوف کی حالت کو جو 5-6 ہجری میں تھی اس کو اللہ تعالیٰ حالت امن سے بدل دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے کوئی بشارت ہے اور یہ پورا ہو کر رہا انہوں نے کیا. اور آج بھی اگر ہم اسلام کی طرف چلے جائیں, اسلام کے آئلی معاشرتی فوجداری اور اجتماعی قوانین کو آپ معاشرے کے اندر نافذ کر دیں تو اس کی فیوز و برکات سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ راضی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو وعدہ اس نے پہلے کیا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی وہ وعدہ پورا کرے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسلام کے احکامات کو جن میں اس نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو اپنے معاشروں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ, بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اجزاکم بما فیه من الآیات و ذکر الحکیم, فاستغفر اللہ لی و لکم من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.